الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم
میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. نعمت ایمان اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے, عبادات کی توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت بھی نصیب فرما دیں, سچا تعلق نصیب ہو جائے, اللہ کا قرب مل جائے. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ بندہ کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی دوستی اور تعلق اس کو نصیب ہو جاتا ہے. دل کی دنیا سنوارنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دل صاف ستھرا ہو, اس میں تجلیات ربانی کا نزول ہو. انسان جب کچھ تگدو کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک بھی عطا فرماتے ہیں. ہم اور آپ ہفتہ وار یہاں جمع ہوتے ہیں, ہمارے جمع ہونے کی غرض بھی یہی ہے کہ اصلاح نفس اور دل کی دنیا کی درستگی, اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق اور اللہ کی محبت, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کا تعلق اور آپ کی سنتوں سے محبت ہمیں نصیب ہو جائے. نیک صحبت کا یہی اثر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر آہستہ آہستہ اچھائیاں آتی ہیں, برائیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں. دین اسلام میں جو اعمال اور طریقے ہیں, سرسری نظر سے دیکھا جائے تو وہ دو طرح کے ہیں, ایک ظاہری اعمال اور ایک باطنی اعمال. اگر ایک انسان کو اچھا ماحول دستیاب ہو جائے, اچھی صحبتیں مل جائیں, تو بسا اوقات اس کی زندگی میں ظاہری اعمال بہت جلدی آ جاتے ہیں. بے نمازی نمازی بن جاتا ہے, لباس پوشاک کے اندر سنتوں کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے, چہرے پر سنت نبوی کا نور سج جاتا ہے, سر پر ٹوپی آ جاتی ہے, لباس پوشاک علماء اور صلحاء والا ہو جاتا ہے, خواتین بھی ظاہری طور پر برقعے کا اہتمام شروع کر لیتی ہیں, پردے کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے. ظاہری اعمال کا اچھی صحبت کے ذریعے سے اپنانا آسان بھی ہے اور بہت جلد انسان اچھائی کا اثر اپنے اوپر لے کر اپنے وجود پر نمایاں طور پر مثبت تبدیلی ظاہر کرتا ہے. ظاہری اعمال کے اندر بھی دین اسلام کے تمام طور طریقوں کا اپنانا مطلوب اور مقصود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دین اسلام کا ایک دوسرا پہلو ہے جس میں باطنی اعمال آتے ہیں, کہ وہ چیزیں, وہ خوبیاں یا وہ خامیاں جو دیکھنے میں دکھائی نہیں دیتی, جن کا ہمارے ظاہری وجود سے تعلق نہیں, ہمارے دل سے تعلق ہے, جو خوبیاں ہیں وہ ایمانی صفات کہلاتی ہیں, جو خامیاں ہیں وہ روحانی امراض کہلاتے ہیں. تو یہ جو ڈھکی چھپی چیزیں ہیں جن کا تعلق ایک انسان کے دل سے ہے, تو اس چیز کی اصلاح میں بسا اوقات مدت لگ جاتی ہے. ظاہری طور پر تو انسان نمازی بھی ہے, رمضان میں روزے دار بھی ہے, تلاوت بھی کر رہا ہے اور دیگر تسبیحات کے بھی اوراد کر رہا ہے اور لباس پوشاک بھی اس کا سنت کے مطابق ہے, بارش بھی ہے, باپردہ خواتین بھی ہیں. ظاہر میں تو پورا دین اسلام کا نقشہ نظر آ رہا ہے, لیکن اگر توجہ نہ ہو تو باطنی امراض انسان کے اندر ایسی مضبوط جڑیں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی مضبوط جڑیں پکڑ لیتے ہیں کہ ان کا اکھاڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ دوسروں سے انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھے، بڑا سمجھے، بسا اوقات تو یہ مال کی وجہ سے ہوتا ہے، بسا اوقات دین کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مال کا متکبر، جس کو اللہ پاک نے مال و دولت دیا، عزت و شہرت دی، حسن و جمال دیا، تو انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار ایک انسان دینداری کے اندر بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے تو وہ اپنی دینداری کی وجہ سے بھی بسا اوقات تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آگے کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اب یہ چیز بسا اوقات اس طرف انسان کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی دینداری کے سامنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے اللہ والوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، جس پہ دل چاہا منہ کھول کے تنقید کر دی، جس پہ چاہا کیچڑ اچھال دی، جس کی چاہی غیبت کر لی۔ یہ وہ خطرناک مہلک امراض ہیں کہ اگر ان کی درستگی نہ ہو تو پھر ظاہری اعمال بھی سارے بیکار ہو جاتے ہیں۔ خواتین ہوں یا حضرات، زبان کو لگام دینا، زبان پہ قابو پانا، غصے پہ قابو پانا، غیبت چغلی سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، دل کے اندر دوسروں کے لیے بغض رکھنا، دوسروں کے لیے حسد رکھنا، کینہ رکھنا، یہ وہ ساری کی ساری زہریلی بیماریاں ہیں کہ بعض دفعہ انسان نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، لیکن زندگی میں چین اور سکون کی نعمت سے محروم ہے، اس لیے کہ وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے، کوئی بغض لیے ہوئے ہے، کوئی کینہ لیے ہوئے ہے، کوئی عداوت کی آگ بھڑکائے ہوئے ہے، کسی میں تکبر ہے۔ بعض دفعہ عبادت تھوڑی زیادہ کر لی تو انسان سمجھتا ہے کہ میں ہی دیندار ہوں، باقی سارے تو بے دین ہیں۔ یہ تکبر بھی مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہر انسان کو اس کے مزاج کے لحاظ سے آ کے مارتا ہے، تو بعض دفعہ دینداروں کو وہ دینداری کے ساتھ حملہ کرتا ہے کہ وہ دینداری کے گھمنڈ میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر انسان اپنے آپ کو جب دیندار سمجھنے لگتا ہے تو دوسروں پر کھلے عام تنقید کرنا، دوسروں پر کیچڑ اچھالنا، آنکھ بند ہوگی تو فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے ذمے ہم نے کیا کیا لگایا تھا، فرشتے تو اپنے بارے میں پوچھیں گے تم کس کس کا دل دکھا کر آئے، کس کس کی دل آزاری کر کے آئے، کس کس کے حقوق اپنے ساتھ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ کے بارے میں اللہ پاک کھلے لفظوں میں ارشاد فرما رہے ہیں، لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان بندوں کے لیے داروغہ اور نگران نہیں بنایا کہ آپ ان پر مسلط ہو جائیں، کہ ضرور بھی ضرور وہ ہدایت پر آئیں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیں، پہنچانے کے بعد اگلا مانے یا نہ مانے وہ اس کا اپنا نصیب ہے، لیکن آپ اس قدر بیتاب اور پریشان ہوں کہ آپ گھلتے جائیں، پریشان ہوں، بیتاب رہیں۔ فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ تو یہاں ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی قبر کو منور کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعہ آٹھ دن ہوتے نہیں دین اسلام پر لگے ہوئے، دینی چیزوں کو قبول کیے ہوئے، وہ بھی ظاہری اعمال، اندرونی طور پر ابھی ہم بہت کھوکھلے ہوتے ہیں اور روحانی امراض ہمارے اندر بھرے پڑے ہوتے ہیں، ایمانی خوبیوں سے ہم خالی ہوتے ہیں، لیکن نظر اپنے سے ہٹ کر دوسرے کی طرف پڑ جاتی ہے۔ ہم اور آپ کیمرے بن جاتے ہیں کہ ہماری نگاہ تو دوسروں کو دیکھ رہی ہے لیکن اپنی نگاہ ہمارے اوپر خود نہیں پڑ رہی، حالانکہ ہم سے دوسروں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، سابقہ امتوں کے تذکرے کیے، فرمایا کہ یہ امتیں تھیں جو گزر گئیں، ان کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، تمہارے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ جس کو ذمہ داری سونپی گئی، گھر کا بڑا ہے، ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کو اعلیٰ بنایا، اس سے اسفل کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں تم نے کس حد تک نبھائیں۔ لیکن ایک انسان کے دل میں خیر خواہی نہ ہو، ہمدردی نہ ہو، دوسروں کی اصلاح مقصود نہ ہو، صرف تنقید مقصود ہو، اور اپنے اظہار کرنا اور احساس برتری کا اظہار کرنا اور اپنی بڑائی جتانا، یہ وہ روحانی مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کی ہوئی ساری محنت بھی رائے گاں چلی جاتی ہے. آج کل تو ہمارا حال ایسا ہے، ایک شخص تھا بڑا عابد زاہد تھا، عبادت میں لگا ہوا تھا، تو پیچھے اس کا دوسرا دوست بیٹھا ہوا کہنے لگا یہ بڑا عبادت گزار ہے، جب دیکھو عبادت میں لگا رہتا ہے، جب دیکھو نماز میں کھڑا رہتا ہے. تو اس کو بے چینی ہو رہی تھی نماز کے دوران یہ باتیں سن سن کے، آخرکار بے ساختہ کہہ اٹھا نماز کے اندر کہ میں روزے سے بھی ہوں. آج ہماری حالت بالکل ایسی ہی ہے کہ ہم بس اپنے بارے میں تو چاہتے ہیں کہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میرے اندر یہ خوبی یہ خوبی، اپنی خوبیوں کا جتانا یہ مقصد بن چکا، اور دوسروں کے عزت نفس کو مجروح کرنا. بڑے بڑے علماء کے اوپر آج تنقید کرنے والے چپدی چپدی کا شوربہ، اپنے مزاج کے خلاف کوئی چیز آ گئی. اور آج کل تو ایک فتنہ ایسا عام ہو چکا، فیس بک کا اور یہ واٹس ایپ کا، اس کا اس کا، چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر کسی پر بھی تنقید کر دی. اب انسان اپنی حیثیت نہیں دیکھتا، سامنے والے کا رتبہ اور مقام نہیں دیکھتا. اپنے مزاج کے خلاف جب چیز آ گئی تو انسان منہ کھول کے ایسی کھلی تنقید کرتا ہے، اسے یہ معلوم نہیں کہ سامنے والا اللہ کا کتنا قریبی بندہ ہو، وہ کس جذبے کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے، کس انداز سے کام کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے خلوص اور جذبے کیا ہیں، ہمیں کیا معلوم. اوروں کے ڈھونڈتے تھے عیب و ہنر، جب تک تو اپنی خبر نہیں تھی، لیکن جب اپنے گریبان پر نظر پڑی اس وقت پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں خود گندگیوں سے بھرا ہوا ہوں. اصل چیز یہی ہے کہ انسان اچھی صحبت میں رہ کر، مرد ہوں یا خواتین، تربیت ہو اور اپنے نفس کی ایسی تربیت ہو، ایسی اصلاح ہو کہ انسان دوسروں کے بجائے اپنے اوپر نظر کرنے والا بن جائے. ورنہ ہوتا یہی ہے کہ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے مثال دی ہے، چاند نظر آیا خواتین نے، چاند دیکھنے کے لیے اشارے ہو رہے تھے، انہیں میں سے ایک خاتون بھی آگے بڑھی اور وہ بھی چاند دیکھنے لگی، تو چاند کدھر ہے کدھر ہے اس طرح اشارہ کرتے ہیں نا، وہ رہا سامنے، ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے دکھا رہی تھی. تو قسمت سے وہ خاتون ابھی ابھی اپنے بچے کی پوٹی دھلا کر آئی تھی، صحیح سے استنجا نہیں دھلا پائی تھی، تو ہاتھ میں کچھ گندگی لگی ہوئی تھی، تو اشارہ کرتے کرتے کہ وہ رہا سامنے، وہ رہا، وہ دیکھو وہ سامنے. تو ہوتے ہوتے وہ ہاتھ جو ان کی ناک کے قریب آیا تو بدبو محسوس ہوئی، تو وہ خاتون کہنے لگی چاند تو نظر آیا لیکن اس دفعہ کا چاند ذرا بدبودار ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایک انسان دوسروں پر انگلیاں اٹھاتا ہے، دوسروں پر کیچڑ اچھالتا ہے، گندگی اپنے اندر کی ہوتی ہے لیکن اشارے دوسروں کی طرف کر رہا ہوتا ہے. اس خاتون کے اپنے ہی ہاتھ پر گندگی لگی ہوئی ہے لیکن چاند کو بدبودار کہہ رہی ہے. آج بہت ہی خطرناک حالات چل رہے ہیں، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہی بول دیتا ہے، لیکن ان روحانی امراض کی طرف توجہ نہیں. اچھی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کی بدولت انسان کو کم از کم اتنی باتیں تو پتہ چل جاتی ہیں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ایمانی صفات کیا ہیں، روحانی امراض کیا ہیں. جب ایک مریض کو اپنے مرض کا پتہ ہی نہ ہو تو وہ اپنے علاج کی طرف کہاں متوجہ ہوگا. کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بظاہر بالکل صحیح سالم ہے، اپنے کام کاج کر رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر خدا نہ خواستہ کہیں کینسر کا مرض لگ چکا ہے، کہیں اس کی چیز وہ گل رہی ہے خون کے اندر یا ہڈی کے اندر، یا کہیں بھی کوئی مرض پنپ رہا ہے. مدت گزر گئی، جب تکلیف شروع ہوئی، جب جائزہ کرایا، چیک اپ کرایا، تب پتہ چلتا ہے، ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ اب تو پانی سر سے اونچا ہو چکا، یہ تو کئی مہینے پرانی بیماری تھی جو جڑ پکڑ چکی اور یہ اب ہمارے بس سے باہر ہو چکا. تو روحانی امراض کا بھی ایسا ہی ہے، بسا اوقات انسان کے دل کے اندر ایسے روگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، بغض ہو گیا، دوسروں سے جلنا ہو گیا جس کو حسد کہا جاتا ہے، کینہ پروری، عداوت، انتقام، اور پھر اس کے نتائج زبان سے ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دل آزاری کے ذریعے، کبھی طنز کے ذریعے، کبھی تانوں کے ذریعے، اور کبھی غیبت اور جغلی کے ذریعے. یہ چیزیں جب تک ان کی اصلاح نہ کرائی جائے اس وقت تک انسان کا ظاہر اور باطن جب تک یکساں نہ ہو، اندر اور باہر دونوں کی جب تک تربیت نہ ہو، اس وقت تک انسان کارآمد انسان نہیں بنتا. اور یہ چیز انسان کو ملتی ہے نیک صحبتوں کی بدولت، جب وہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جائے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے، پھر انسان کی توجہ مخلوق سے ہٹ کر اپنی ذات پر لگ جاتی ہے کہ میرے اندر کون کون سی روحانی بیماریاں ہیں جس کی درستگی کی جائے، جس کی اصلاح کی جائے، جس کی طرف متوجہ ہوا جائے. جب اپنی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تو پھر کسی مصلح سے تعلق کر کے اپنی بیماریوں کا مداوا کرتا ہے، ورنہ جب تک مریض اپنے مرض کی طرف ہی متوجہ نہ ہو تو طبیب کے پاس کہاں جائے گا۔ تو یہ چیز حاصل ہوتی ہے تقوی سے۔ تقوی کہا جاتا ہے اللہ کا ڈر، اس کو اردو میں کہا جاتا ہے پرہیزگاری۔ یہ پرہیزگاری، پرہیز کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، چاہے وہ گناہ ظاہری ہو چاہے وہ گناہ باطنی ہو۔ ظاہری گناہوں سے بھی بچنا ضروری اور باطنی جو اندرونی اور روحانی امراض ہیں ان سے بچنا بھی ضروری۔ جب ان دونوں قسم کے گناہوں سے انسان بچتا ہے تو وہ کہلاتا ہے پرہیزگار۔ جب کسی کو کوئی مرض لگ جاتا ہے، بیماری لگ جاتی ہے، تو ڈاکٹر حضرات تعین کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے اس مرض کے اندر نقصان دہ ہیں، اگر ان چیزوں کو استعمال کیا تو آپ کا مرض مزید بڑھ جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات تو ویسے ہی ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، شوگر کا مرض تھا اور میٹھا خوب انسان دبا کے کھاتا چلا جائے، تو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے، اپنے آپ کو موت کی آغوش کی طرف دھکیل رہا ہے۔ تو ڈاکٹر جو بتا رہا ہے وہ مصلح ہے، خیر خواہ ہے، ہمدردی کے ساتھ اس نے نشاندہی کر دی کہ یہ چیز آپ کے لیے تباہ کن ہے۔ اب اگلا آدمی مانے گا تو اپنے ذات کا فائدہ کرے گا، نہیں مانے گا، خلاف ورزی کرے گا، اپنی ذات کا نقصان کرے گا۔ اللہ کے نیک بندے، اچھائی بتانا ان کی ذمہ داری ہے، اس اچھائی کو اپنانا یہ سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اس کو اپنا لیتا ہے تو اپنا ہی بھلا کرے گا، اپنی قبر کو منور کرے گا، اپنی آخرت کو سنوارے گا۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہ تو ویسے ہی مولوی ملاؤں کی باتیں، کچھ نہیں ہوتا، تو بے شک کچھ نہیں ہوتا، جب آنکھ بند ہوگی تو اپنا ہی ذات کا نقصان ہوگا۔ جو بھی انسان دنیا میں محنت کر رہا ہے، بالکل اس کی مثال ایسی ہے، شادی کے اندر جب کھانا کھلتا ہے تو کھانا لگا ہوا ہے دسترخوان کے اوپر، طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہیں، کھانا کھل گیا، ہر شخص تنے تنہا، بظاہر اجتماعی کھانا کھایا جا رہا ہے لیکن ہر شخص اپنا اپنا رزق کھا رہا ہے، کوئی میٹھا زیادہ کھا رہا ہے، کوئی نمکین زیادہ کھا رہا ہے، کوئی روکھی چیز زیادہ کھا رہا ہے، کوئی مرغن چیز زیادہ، تو ہر ایک اپنے اپنے مزاج کی چیز کھا رہا ہے۔ تو کھانے والے دیکھنے میں بظاہر سارے کھا رہے ہیں، انہی کے اندر کوئی ہوگا تھوڑا کھانے والا، کوئی درمیانہ کھانے والا، کوئی زیادہ کھانے والا۔ یہ دنیا کا دسترخوان بھی سجا ہوا ہے، بندے بظاہر ایک صف میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، لیکن انہی بندوں کے اندر کوئی بہت زیادہ کما کر واپس پلٹ رہا ہے، کوئی درمیانہ کما کر پلٹ رہا ہے، کوئی بالکل تھوڑا کما کر پلٹ رہا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ پاک نے مواقع دیے ہوئے نیکیاں کمانے کے، بظاہر اجتماعی نظام کے اندر نیکیاں کی جاتی ہیں، لیکن ہر شخص انفرادی اپنا اپنا آخرت کا ذخیرہ جمع کر رہا ہے۔ تو یہاں کسی پر تنقید کرنا اور کسی کی تذلیل کرنا، کسی کے اوپر باتیں کر کے غیبت چغلی میں اپنی زبان کو ملوث کرنا، کسی کا کچھ نہیں جاتا، صرف اپنے کھاتے کے اندر گناہوں کے ذخائر بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تقوی، اس کو پرہیزگاری سے تعبیر کیا جاتا ہے، جب بندہ اپنی ذات کی حد تک ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے پرہیز کر کے زندگی گزارتا ہے، ہر طرح کے گناہ سے بچتا ہے، وجود کے جو ظاہری گناہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک نگاہ کو غلط بہکنے نہیں دیتا، کانوں کو غلط چیز کے سننے سے روک کے رکھتا ہے، زبان کو غیبت چغلی جھوٹ دھوکہ فریب دل آزاری کی تمام کی تمام باتوں سے روک کے رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس زبان کو حرام لقمے کے کھلانے سے روک کے رکھتا ہے، اعضاء اور جوارے کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلاتا ہے۔ خواہشات کہاں انسان کی نہیں مچلتی، ہر موقع پر انسان کا دل چاہتا ہے کچھ، عقل بتاتی ہے کچھ۔ تو اللہ کی مان کر اپنی خواہشات کو دبا کر چلنے والا، اپنے آپ کو پرہیزی زندگی میں ڈھالنے والا، یہی پرہیزگار اصل کامیاب زندگی گزارنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی تعریف پوچھی کہ پرہیزگاری جس کا نام ہے تقوی، اس کی تعریف کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان خوش نصیب صحابی سے پوچھی جو اقرأهم، صحابہ میں سب سے زیادہ پیارا قرآن کریم تلاوت کرنے والے تھے، جن کے بارے میں گزشتہ مضمون میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا کہ ابی بن کعب سے آپ فرمائیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ایسے خوش نصیب صحابی، ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت تقوی کی تعریف کیا ہے عام فہم الفاظ میں؟ فرمایا کہ کبھی آپ نے جنگل بیابان میں خاردار راستوں میں سفر کیا ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں کیا ہے۔ فرمایا کہ جب آپ کسی جھاڑی والے علاقے سے خاردار راستے سے گزرتے ہیں تو آپ کیا انداز اختیار کرتے ہیں، فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ کر کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچتا ہوا بیج سے پک ڈنڈی سے گزر جاتا ہوں تاکہ کانٹے میرے کپڑوں کو نہ چھو لیں. فرمایا کہ یہی تقوی کی تعریف ہے کہ زندگی کے ماحول میں، معاشرے میں ہر طرف گناہوں کے کانٹے نکلے ہوئے ہیں، انسان زندگی ایسے سنبھل کر اپنے دامن کو بچا کر گناہوں سے بچتے ہوئے چلے آگے کہ کوئی بھی گناہ کا کانٹا اس کے دامن کو داغدار نہ کر سکے. جو بھی بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا عادی بن گیا، سب سے اعلیٰ درجے کا پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ کا دوست ہے. ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست اگر ہیں تو پرہیزگار ہیں، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور گناہوں سے بچانا کس قدر عظیم الشان نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترک ذرۃ ما نہى اللہ تعالی خیر من عبادۃ الثقلین، ایک ذرہ اس گناہ کا چھوڑ دینا جس کے کرنے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا، فرمایا کہ اس ذرے بھر گناہ کو چھوڑ دینا یہ جنات اور انسان کی عبادت سے زیادہ وزنی ہے. کہ نافرمانی کا ایک ذرہ بھی بندے کو گوارا نہ ہو، بندہ اللہ کی محبت، اللہ کے ڈر اور خوف اور خشیت کی وجہ سے ایک ذرے برابر گناہ سے بچ جائے، فرمایا کہ خیر من عبادت الثقلین، جنات اور انسان کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے یہ عمل. تو گناہوں سے بچانا، چھوٹے گناہوں، بڑے گناہوں، ظاہری گناہوں، باطنی گناہوں، ہمارے جسم سے متعلق ہوں، ہمارے متعلقات سے متعلق ہوں، زندگی گزارتے ہوئے گناہوں سے ڈر ڈر کے، بچ بچ کے اپنے دامن کو بچا کر چلنے والا یہی پرہیزگار ہے. اور یہی پرہیزگار گویا کہ اللہ کا پیارا بندہ ہے. جس طرح آسمانوں کی زینت ستاروں سے ہے، تو زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے. کہ یہ آسمان والوں کے لیے رونق کا باعث بنتے ہیں کہ زمین کے اوپر یہ چمکتے دمکتے نورانی چہرے والے جو گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرتے ہیں. ہمارے استاد محترم ہیں، وہ اکثر و بیشتر طلبہ سے فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کو اللہ پاک نے یہ عزت بخشی کہ علم دین کے لیے اس کو اپنے گھر سے نکال کر مدرسے میں لے آئے. من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین، جس کسی کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، خیر کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ بوجھ، دین کی فقاہت عطا فرماتے ہیں. تو یہ چنے ہوئے بندے ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے وراثت کا فیصلہ فرما لیا کہ مستقبل میں یہ بھی ہمارے پیغمبر کا وارث بنے گا. وراثت جمع کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں مدرسوں کے اندر. آج تو مدرسوں کو اس قدر بدنام کر دیا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر اس قدر گرا دیا گیا. ابھی پچھلے ہی دنوں ہمارے ایک چاہنے والے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی دکان ہے، بجلی کا سامان بیچتے ہیں. تو بجلی کے سامان میں یہ جو ٹیوب لائٹ کا اسٹارٹر ہے، یہ چیک کرنے کے دوران ایک پٹاخہ پھٹ گیا. قریبی ایک مدرسہ بھی، اس مدرسے کا ایک معصوم بھولا بھالا بچہ بھی کچھ کاپی کتاب لینے آیا ہوا تھا. تو جیسے ہی وہ پٹاخہ پھٹا تو بچہ بھی چونک گیا، ایک دم سے ڈر کے پیچھے ہٹا. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے جو دل کے اندر ظاہر ہے کہ جو ہوتا ہے وہی چیز باہر آتی ہے، برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی باہر چھلکتی ہے. تو دل میں ظاہر ہے کہ ان کے جو تھا وہ ظاہر ہوا. معصوم بچہ، ایک ننا منا معصوم سا بچہ، وہ بھی اپنی ضرورت کی چیز لینے آیا ہوا تھا، پٹاخے کی آواز سن کے وہ بھی چونکا ہلا. تو وہ صاحب بڑے طنزیہ انداز سے اس بچے کے کندھے پر اور سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کو تھپکنے لگے. فرمایا بیٹا ڈرو نہیں، بچے گھبراؤ نہیں، ابھی تو تم کو آگے چل کے کئی بم پھاڑنے ہیں. بس معصوم بچہ ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں پس منظر کا، کس پس منظر کے اندر یہ اتنی بڑی بات مجھے کہہ رہے ہیں. لیکن آج تو اس قدر معاشرے کے اندر گرا دیا گیا، اس قدر پروپگنڈا کر دیا گیا، نظروں سے گرا دیا گیا وارثین انبیاء کو، کہ ایک معصوم بچے کے اوپر ایک بڑا شخص جو محلے کا کچھ لینے آیا ہوا اس قدر بڑا جملہ کس رہا ہے. اللہ کا ڈر اور خوف دل میں نہیں کہ کل اللہ بات مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے اس معصوم بچے کو اتنی بڑی بات کیسے بول دی. کہ وہ اپنی معصومیت کے ساتھ اگر چونک گیا تو یہ اس کا طنزیہ انداز میں کندھا تھپک کے باقاعدہ اتنا بڑا جملہ بول رہے ہیں کہ بیٹا ڈرو نہیں، ابھی تو تم کو بڑے ہو کر کئی بم پھاڑنے ہیں. تو وارثین انبیاء کے بارے میں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ان کو اللہ پاک نے اپنے گھر بار سے نکال کر علم دین کے مراکز میں لے کر آ گئے. فرمایا کہ یہ حضرات وقت کے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں اگر یہ حرام سے بچتے رہیں اور فرائض کا اہتمام کرتے رہیں. معمولی قربانی نہیں ہوتی، ماں باپ سے دور ہونا، بہن بھائیوں سے دور ہونا، گھر بار سے دور ہونا، سال سال بھر کے لیے یہ اللہ کے مہمان بن کے چلے آتے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے، یہی ان کی قربانیاں ہوتی ہیں کہ مستقبل میں پھر اللہ پاک کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں. حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، تو ماں نے چاہا کہ اس بچے کو کوئی ہنر سکھا دوں تاکہ کل کو میرا کار آمد بیٹا بنے. کوئی جان پہچان کا دھوبی تھا تو دھوبی کے پاس بھیجنا شروع کیا. تو حضرت امام ابو یوسف بچپن میں دھوبی کے پاس جانے لگے. قسمت سے راستے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی محفل اور مجلس ہوتی تھی. آپ کا درس ہوا کرتا تھا, طلبہ کا جھمگٹا ہوتا تھا. حضرت امام ابو یوسف نے رونق دیکھی تو ایک دن آ گئے, دیکھو تو قال اللہ قال رسول ہو رہا ہے, درس و تدریس چل رہا ہے, بڑا منور اور نورانی محفل مجمع تھا, بڑا پیارا, دل لگ گیا. اب ماں بیچتی تھی دھوبی کے پاس, یہ چپ چاپ آ جاتے امام صاحب کی محفل میں. آہستہ آہستہ علم دین قرآن و حدیث سیکھنے لگے. راز فاش ہوا, اماں کو پتہ چلا تو اماں ناراض ہو کے آ گئی پیچھے پیچھے. پتہ چلا کہ یہ مولانا صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی محفل کے اندر میرا بچہ بگڑ رہا ہے. آ کر برہم ہوئی, ناراض ہوئی, کہنے لگی کہ میرے بچے کو تم بگاڑ رہے ہو, میں نے تو اسے ہنر سکھانے کے لیے دھوبی کے پاس بھیجنا شروع کیا تھا اور آپ نے اس کو بیچ میں یہاں سے اچک لیا. امام صاحب دیکھ کے مسکرائے, فرمایا کہ میں تمہارے بیٹے کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں, کل کو تمہارا بیٹا پستے کا فالودہ کھائے گا. ماں سمجھی کہ یہ ویسے ہی کوئی بڑے صاحب کی بڑ ہوگی, لیکن اللہ کے دوستوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے. کوئی معمولی ہستی نہیں تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ, وقت کے امام ہیں جن کو اللہ پاک نے وہ قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائی کہ دنیا میں چپے چپے کا مومن مسلمان آپ کے نام سے واقف ہے. بات آئے گئی ہو گئی. ماں کے کہنے کے باوجود بھی حضرت امام ابو یوسف امام صاحب کی صحبت میں آنے لگے, اور امام صاحب کو پتہ چلا کہ یتیم بچہ ہے تو خاص توجہ آپ پر رکھی اور تربیت ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی. اللہ پاک نے وہ علوم عطا فرمایا کہ آپ بھی وقت کے امام بنے, امام ابو یوسف, اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ قاضی القضات بنے, چیف جسٹس. تمام قاضیوں کے بڑے تھے, ہارون الرشید کا دور تھا, آپ چیف جسٹس تھے. تو ایک دن دسترخوان پر موجود تھے ہارون الرشید, بادشاہ آپ کی بڑی قدردانی کیا کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ حضرت آج میں آپ کے لیے ایک نئی اور عجیب اور قیمتی چیز آپ کے لیے میں نے پکوائی ہے اور منگوائی ہے. جب وہ چیز تیار ہو کر آئی, دسترخوان لگا ہوا تھا, تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ چیز دیکھی تو وہ وہی پستے کا بنا ہوا فالودہ تھا. آپ دیکھ کر لبوں سے مسکرا رہے تھے, آنکھوں سے رو رہے تھے. ہارون الرشید حیران ہوئے کہ اس میں ہنسنے اور رونے کی کیا بات کہ آپ کی کیفیت بدل گئی اس چیز کو دیکھ کر. فرمانے لگے مجھے امام صاحب کا وہ جملہ یاد آ گیا کہ بچپن میں جب میں چھوٹا سا تھا, علم حاصل کرنے کے لیے امام صاحب کی محفل میں آتا تھا, اس وقت میری ماں نے مجھے وہاں سے ہٹانا چاہا تو امام صاحب نے فرمایا تھا میں تمہارے بیٹے کو وہ ہنر سکھا رہا ہوں کہ کل کو یہ پستے کا فالودہ کھایا کرے گا. تو دینداری کے اندر اللہ پاک نے وہ کمال رکھا, علم دین حاصل کیا تھا. اللہ پاک دنیاوی لحاظ سے بھی اس قدر نوازتے ہیں, دینی لحاظ سے بھی وہ عزت عطا فرماتے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ہوتی. تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے یہ مرحلے رکھے. تو ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کے اندر جو بچے جو طلبہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے, وارث انبیاء بننے کے لیے آئے, فرمایا کہ اگر یہ حرام سے بچتے رہیں اور فرائض کا اہتمام کرتے رہیں, فرمایا کہ یہ وقت کے سب سے بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں. تو یہی حال ایک مومن مسلمان کا بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی گناہوں سے بچا لے اور اپنے فرائض اور واجبات کو وقت پر ادا کرتا رہے. تو ان اولیاءہ الا المتقون, یہی بندے اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. اللہ کے بندے دوست وہی کہلاتے ہیں جو متقی ہوں, جو پرہیزگار ہوں. چونکہ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے, مقصد حیات اللہ کی یاد ہے, اللہ کو یاد کر کے جینا, اور زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے, اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر ہر وقت دامن گیر رہے. تو یہ مقصد جب انسان کے سامنے تازہ رہے, اجاگر رہے, اور سامنے موت کی گھاٹی ہو اور کل حساب کتاب کا میزان عمل اور سارے کے سارے وہ مراحل ہوں کہ ایک ایک چیز کو تولا جائے گا. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, جو بھی لفظ انسان زبان سے نکالتا ہے ہمارے خطاط ہمارے کاتبین ان الفاظ کو لکھ لیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہود کا وہ قول ذکر فرمایا, لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير, یقیناً اللہ پاک نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا کہ جو کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ فقیر ہیں, علیہ عزب اللہ, سنکتب ما قالو، ہم نے ان کی کہی ہوئی بات کو لکھ لیا، دستاویز تیار کر لیے، کل قیامت کے مرحلے میں وہ سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں تو لکھت پڑت ہے، حساب کتاب ایسے کھرے کے کھرے ہیں، کل جب موقع آئے گا بندے کے سارے اعمال سامنے پیش ہوں گے اور پوری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی۔ تو ڈر اور خوف، پرہیزگاری والی زندگی اگر انسان کو مل جائے تو اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ پھر تم زندگی میں بھی معزز، برزخ میں بھی معزز، آخرت میں بھی معزز۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، اے لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک نر اور ایک مادہ سے، یعنی ایک ماں اور ایک باپ سے۔ حضرت آدم حضرت حوا یہ جوڑی اللہ پاک نے بنائی، اس سے پھر پوری نسل انسانی کو اللہ پاک نے پھیلایا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہیں قبیلوں میں، علاقوں میں، مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ دیا۔ کسی کو عرب بنایا، کسی کو حجم بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، یہ ساری تقسیم اللہ پاک نے فرمائی۔ شعوبا و قبائل، علاقوں میں اور قبیلوں میں ہم نے تم کو بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو سکے۔ سارے اگر ایک شکل کے، ایک نسل کے، ایک رنگ روپ کے ہوتے تو پتہ نہیں چلتا۔ اب یہاں ہم رہتے ہوئے آسانی سے فرق کر سکتے ہیں کہ جاپانی کون سا ہے، چائنیز کون سا ہے، عربی کون سا ہے، عجمی کون سا، ترکی کون، ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، افغانی، یہ ساری تقسیمیں انسان ایک علاقے میں رہتے ہوئے اللہ پاک نے یہ قبائل بنائے، علاقوں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ تمہارا ایک دوسرے سے تعارف ہو سکے۔ یہی تو تعارف ہے جس نے بتایا کہ سلمان جو فارس سے چلے وہ فارسی کہلائے، جو صہیب روم سے چلے رومی کہلائے، بلال حبشہ سے چلے حبشی کہلائے، کہ دور دراز کے آئے ہوئے بھی وہاں ایک خطے کے اندر سارے جمع ہو گئے۔ فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک نر ایک مادہ، یعنی ایک ماں باپ سے پیدا کیا، تم سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ ایک ماں باپ کی اولاد جس طرح بھائی بہن ہوتے ہیں، سارے شیر و شکر ہوتے ہیں، خاندان اور کنبے کے افراد ہوتے ہیں، تم بھی ایک ہی ماں باپ کی پیداوار ہو۔ ہم نے جو تم کو قبائل کے اندر تقسیم کیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف و شناخت حاصل کر سکو۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا واختلاف السنتکم والوانکم، ہم نے تمہاری بولیاں الگ الگ رکھی، تمہارے رنگ روپ الگ الگ رکھے، یہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ آج کا انسان دعوے کرتا ہے کہ یہ اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے ایک انسان دوسرے انسان کی بات نہیں سمجھ پاتا، اللہ کی باتیں کہاں سمجھ پائے گا؟ انسان ہے دوسرا انسان، اسی ملک کا باشندہ ہے لیکن دوسرے علاقے کا رہنے والا، وہ بعض دفعہ بات کرتا ہے، ہمارے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا ہے کون سی بولی بول رہا ہے۔ خود ہمارے ملک کے اندر ماشاءاللہ سینکڑوں زبانیں ہیں، سینکڑوں بولیاں ہیں، اور پھر ایک ہی بولی کے اندر کئی لہجے ہیں، کہ خود وہ لہجے بھی آپس میں ایک دوسرے کے لوگ نہیں پہچانتے۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے رکھی کہ تمہاری بولیوں کے اندر اختلاف رکھا، تمہاری زبانوں کے اندر اختلاف رکھا، تمہارے رنگ روپ کے اندر اختلاف رکھا، یہ سب ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ام من شیئن، کوئی بھی چیز کائنات کی ایسی نہیں، الا یسبح بحمدی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، حمد و ثنا بیان کرتی ہے، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے۔ چیزوں کی تسبیح کو کہاں سمجھ پائیں جب ہم اپنے انسان بھائی کی بات کو نہیں سمجھ پاتے، اردو والا پشتو نہیں سمجھ پاتا، اور کوئی ہندوستانی وہ بنگلہ دیشی نہیں سمجھ پاتا، اور بلوچی نہیں سمجھ پاتا۔ دسیوں قسم کی مثالیں سامنے موجود ہیں کہ سامنے انسان ہے، ہماری بولی بولے گا سمجھ میں آ رہی، لیکن جب اپنی بولی بولتا ہے انسان کے بیچ میں پردہ حائل ہو گیا۔ تو یہ چیزیں، ہر ہر چیز، ذرہ ذرہ، پتہ پتہ، بوٹی بوٹی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرما رہی ہے، لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو یہ اللہ پاک نے ساری قدرت کی نشانیاں رکھی تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہو سکے۔ اور اسی کے ساتھ آگے جو اللہ پاک نے نتیجہ بیان فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز اور محترم اگر کوئی ہے، قابل اکرام کوئی ہے، اتقاکم، زیادہ پرہیزگار۔ رنگ روپ تو اللہ پاک نے رکھ دیے، عرب عجم بنا دیے، گورے کالے بنا دیے، امیر و غریب کی تقسیم اللہ پاک نے فرما دی، شہری اور دیہاتی تقسیمیں فرما دی، لیکن ان تمام کے تمام کے اندر سب سے زیادہ معزز اگر کوئی ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور محترم، عزت اور احترام کے لائق اگر کوئی ہوگا، زیادہ پرہیزگار۔ اور پرہیزگار کون ہے؟ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے زندگی بسر کرتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی گناہوں سے بچا رہا ہے، نیکیوں سے اپنے آپ کو سجا رہا ہے، اپنی ذات کو ظاہری طور پر بھی متبع سنت بنانے والا اور باطنی لحاظ سے اپنے دل کے تمام روگ کو ختم کرنے والا، دل کے امراض کی دھلائی کرنے والا، دل کی اصلاح کرا لینے والا، ظاہر اور باطن کو دھلا کر صاف ستھرا کر لینے والا، یہی پرہیزگار بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو یہ تعلق اللہ کا ملتا ہے بندے کو گناہوں سے بچ کر، کہ جب بندہ اللہ کا دوست بن گیا پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم ہمارے نزدیک ایسے معزز اور محترم ہو۔ الا ان اولیاء اللہ، جب اللہ کے دوست بن گئے نا تو سنو، اللہ کے دوستوں پر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ خوف کہا جاتا ہے باہر کے ظاہر کے ڈر کو، اور حزن کہا جاتا ہے اندرونی غم کو، دل کے اندر جو ایک گھبراہٹ، جو بے چینی، جو پریشانی اور ایک روگ جو دل کا لگا ہوا وہ کہلاتا ہے حزن۔ اور باہر کے طور پر، ظاہری طور پر، خارجی طور پر جو خوف انسان پر طاری ہے تو اس کو کہا جاتا ہے خوف۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے دوست بن جاؤ پھر ظاہری اور باطنی تمام کے تمام خطرات سے تم پر امن ہو۔ الا ان اولیاء اللہ، سنو اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، نہ تو ان کو باہر کا کوئی ڈر ہوتا ہے، ولا هم يحزنون، نہ ان کو دل کا کوئی غم ہوتا ہے، اندر سے بھی وہ پرسکون، ظاہر میں بھی بالکل پرسکون، اللہ تعالیٰ پر امن زندگی ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک کی یہ نعمت ہم پر کہ اس نے ہمیں پیدائشی طور پر ایمان کی نعمت سے سرفراز فرما دیا، سب سے بڑی نعمت ہے، سب کچھ اللہ پاک نے دے دیا یہ ایمان کی دولت دے کر۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان کی دولت سے انسان محروم رہا تو سبھی چیزوں سے محروم رہا، پھر دنیا کے اندر کتنے بھی وہ کار ہے خیر کر جائے کچھ بھی نہیں ملتا۔ مومن بھی مر رہا تھا اور ایک کافر بھی مر رہا تھا، مومن کی مرتے مرتے خواہش اللہ پاک نے پامال کر دی، کافر کی مرتے مرتے خواہش اللہ پاک نے بروئے کار کر دی۔ کافر مر رہا تھا، مرتے مرتے دل چاہا کہ مچھلی کھا لوں، مچھلی کھانے کا دل چاہ رہا تھا، اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے گھر کے حوض کے اندر تر و تازہ زندہ سلامت مچھلی ڈالاؤ۔ فرشتے نے آ کر مچھلی ڈال دی، اس کافر نے اس مچھلی کو تلوایا، کھایا پیا، مزے لیے، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مومن بھی مرتے دم اس کو چاہت تھی، زیتون کے تیل کے استعمال کرنے کی گھر میں بوتل میں بھرا رکھا بھی تھا، اللہ نے حکم دیا فرشتے کو جاؤ اس کو گرا دو۔ فرشتہ آیا، بوتل گرا دی، تیل ضائع ہو گیا، مرتے مرتے آخری خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ فرشتے کو تعجب ہوا، اللہ وہ آپ کا دوست زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھانے کی چاہت ظاہر کر رہا تھا، مرتے مرتے وہ چاہت بھی پوری نہ ہوئی، اور جو دشمن تھا آپ کا، کافر تھا، نہ ماننے والا، اس نے مچھلی کی چاہت ظاہر کیا، آپ نے آخر وقت میں بھی مچھلی اس کو عطا کر دی۔ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ دوست کو آپ نے محروم کر دیا، دشمن کو آپ نے نواز دیا۔ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ وہ جو کافر انتقال کر رہا تھا، دنیا میں جو اس نے اچھائیاں کی تھیں، جو نیکیاں کی تھیں، ساری نیکیوں کا بدلہ میں نے دنیا ہی میں اس کو دے دیا تھا، اس کی ایک نیکی باقی رہ گئی تھی جس کا بدلہ باقی تھا، وہ ایک نیکی کا بدلہ میں نے مچھلی کی نعمت کی صورت میں وہ بھی پورا کر دیا۔ کل قیامت کے دن وہ مجھ سے کسی نیکی کا بدلہ نہیں مانگے گا، سارے بدلے دنیا ہی میں چکا دیے۔ فرمایا کہ یہ جو میرا دوست مومن مسلمان مرتے مرتے زیتون کی چاہت ظاہر کر کے مر گیا، اس نے اپنی زندگی کے تمام گناہوں کی توبہ کر لی تھی، ایک گناہ باقی رہ گیا تھا، مجھے گوارا نہیں تھا کہ یہ میرے پاس آئے اور گناہ ساتھ لائے، میں نے اس گناہ کا کفارہ اس کے اس نقصان کو کر دیا، جب اس کا نقصان ہوا یہ نقصان اس کے اس گناہ کا کفارہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت ایمان دی، ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا بڑا سبق آموز قصہ ہے کہ حج کے موقع پر جو ہمارے داماد ہیں ان کا ڈرائیور بھی، وہ اپنے ساتھ اپنے ڈرائیور کو بھی لے گئے وہاں خدمت گزاری کے لیے، تو سارا سب کچھ اللہ پاک نے کرایا، مفت کے اندر ان کا حج کا انتظام ہوا۔ تو جاتے وقت جب دیکھا تو چھوٹا سا سامان، سارا سب کچھ اسی کے اندر، اپنے چھوٹے سے بیگ کے اندر سب کچھ۔ تو جب ہمارے داماد جو ہیں وہاں ہمارے بڑے والے بھائی کے، انہوں نے کہا کہ بڑا والا سوٹ کیس لے لیتے تاکہ واپسی میں سامان لانے میں آسانی رہتی۔ تو اس پر جو اس نے جواب دیا اس ڈرائیور نے، دو لمحے خاموش رہ کر سوچ میں گم ہوا اور کہنے لگا سب کچھ تو ہے، کیا لاؤں گا؟ غریب آدمی ہے، ڈرائیور ہے، اپنی ایک سادہ زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں میں اتنا خوش، اتنا مست و مگن، اتنا شکر گزار، اللہ کی دیوی ہر نعمت اس کے پاس موجود ہے، گویا کہ ایک مختصر ساز و سامان رکھنے والا، ایک ڈرائیوری کی زندگی بسر کرنے والا، لیکن پلٹ کر جواب کیا دیتا ہے، سب کچھ تو ہے، کیا لاؤں گا وہاں سے۔ اللہ پاک نے بھی ہمیں ایمان کی جو دولت دی ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ سب کچھ تو اللہ پاک نے دے دیا، اب تو صرف تھوڑی سی محنت کر کے اس ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے کہ اس ایمان پر داغ دھبے نہ لگے. بن مانگے بلا استحقاق اللہ پاک نے ایمان کی نعمت سے ہمیں سرفراز فرما دیا. جدید پشتی نسل در نسل ایمان کی نعمت ہمارے خاندانوں میں چلتی چلی آ رہی ہے. ہم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے ساتھ ہی سب سے پہلے کان میں اللہ کی کبریائی کے صدائیں بلند ہو گئیں. آ کر بڑوں نے اذان دے دی اور زمزم اور کھجور چٹا دیا، مقدس غذا کے ساتھ ہماری روزی کا آغاز ہوا. تو اس سے بڑھ کر ہمارے نصیب اور کیا ہوں گے؟ ہر مومن بچہ پیدائش کے ساتھ ہی وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کے دوست ہیں. تو ایمان کی دولت جس کو مل گئی، یہ اللہ کا دوست ہے. یہ بھی ایک ولایت ہے، یہ ولایت عامہ کہلاتی ہے. ہر مومن مسلمان کافر کے مقابلے میں اللہ کا دوست ہے کہ اللہ پاک نے اس کو انتخاب کر کے ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. یہ بات الگ ہے کہ وہ قدردان ہے کہ ناقدرہ ہے، اس عظیم نعمت کی قدر کرتا ہے کہ ناقدری کرتا ہے. اور دوسرے نمبر پر، اس ایمان کی نعمت مل جانے کے بعد اس کو سنبھل سنبھل کر لے کر چلنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کو عبادات سے سجانے والا، گناہوں سے بچا کر اس کی آگیاری کرنے والا، جس کو پرہیزگار کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا دوست ہے. لیکن یہ ولایت خاصہ کے درجے پر فائز ہے. ولایت عامہ تو ہر مومن مسلمان کو ملی ہوئی ہے. عام دوست تو سارے کے سارے ہیں، لیکن دوستوں میں بھی خاص دوست ہوا کرتے ہیں. دوست تو سارے ہیں، لیکن اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا. صحابہ تو سارے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعلق حضور کے ساتھ ہے، حضور کا ان کے ساتھ ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. تو دوست تو سارے ہیں، اہل ایمان سارے کے سارے اللہ کے دوست ہیں، لیکن ان دوستوں میں خاص دوست وہ بنتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک تقوی کی صفت سے مالا مال فرمائے، جو زندگی پرہیزگاری کے ساتھ گزاریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے گزاریں. ان خاص دوستوں کے اعمال پھر ایسے وزندار ہیں، اللہ پاک پھر ان کی نیکیاں قبول فرماتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اپنے پرہیزگار بندوں کی عبادت کو قبول فرماتے ہیں. جب تقوی نہ ہو، گناہوں کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، پھر نہ نماز کے اندر مزہ ہے، نہ تلاوت میں مزہ ہے، نہ ذکر و اذکار میں مزہ ہے، نہ صدقہ خیرات کے اندر لطف اور حلاوت. انسان کہتا ہے کہ زندگی میں مزہ نہیں ہے، کیف اور سرور نہیں ہے، ایمانی حلاوت محسوس نہیں ہوتی. کہاں سے محسوس ہو جب آنکھیں گناہ کریں، کان گناہ کریں، زبان گناہ کریں، اعضاء اور جوارے گناہ کریں، معاشرے کے اندر گناہوں کی دلدل کے میں انسان دھسا ہوا ہو، پھر اگر وہ چند عبادات کر لے اور پھر ان کا نور چاہے، کہاں سے وہ نور ملے گا؟ مریض آدمی جب تک اپنے مرض سے چھٹکارا نہیں پاتا، اس وقت تک اس کی زبان کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہوتا. بخار کے اندر زبان کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. جب تک کہ اپنے کو اس بیماری سے نجات نہیں دلائیں گے، اس وقت تک زبان کا ذائقہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گا. یہ گناہوں کے زہریلے اثرات ہمارے وجود کے اوپر اس قدر چھا چکے ہیں کہ ہمیں عبادات کے اندر لطف نہیں آتا، تلاوات کے اندر وہ ذائقے محسوس نہیں ہوتے، ذکر اللہ کے اندر وہ حلاوت زبان محسوس نہیں کرتی، اور دیگر عبادات کے اندر وہ دل نہیں لگتا. چونکہ زہریلے اثرات ہیں، تو عبادات کی حلاوت کڑوی زبان کے اندر کہاں محسوس ہوگی؟ لیکن جب سچی پکی توبہ کر لی جائے، اللہ کو منا لیا جائے، اور اللہ کا بن کر بندہ زندگی بسر کرتا ہے، پھر ذکر اللہ انسان شروع کرے، تسبیحات میں ہو، پھر تسبیح رکنے کا نام نہیں لیتی. ایک تسبیح ختم ہوتی، پھر دل چاہتا ہے دوسری، دوسری ختم ہو تیسری، مستقل پھر انسان کے ہاتھ تسبیح کو گھماتے رہتے ہیں، اور زبان ہے کہ مستقل وہ اللہ کی یادوں میں، اللہ کی باتوں میں چلتی رہتی ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کامیاب زندگی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، نیکیوں میں لگا کر، صاف ستھری زندگی اسی طرح بسر کرے جس طرح خاردار اور کانٹے والے جھاڑی والے راستوں سے انسان گزرتے وقت اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہے، اور پھر پاک و صاف، صاف ستھرا کانٹوں سے بچتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے. اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچ کر اگلی منزل کی طرف، قبر کے گھڑے کی طرف لے جانے والے ہی کامیاب اور کامران ہیں. اس منزل کو طے کر کے وہاں پہنچنے والے پھر عظیم نورانی محلات پائیں گے. القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، فرمایا کہ یہ قبر آخرت کے جنت کے باغوں میں سے یا تو بہترین باغ بنتا ہے اس کے لیے جس نے زندگی صاف ستھری گزاری. تو قبر بھی صاف ستھری روشن، اور اللہ تعالیٰ کی معیت وہاں ملتی ہے. جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنایا، اللہ پاک فرماتے ہیں قبر میں میں اس کا دوست بن کے اس کے ساتھ رہوں گا. اللہ کی محبت، اللہ کی معیت، اللہ کی طرف سے انوارات اور تجلیات کی بارش، اور جنت کی کھڑکیاں اور دروازے، اور جنت کے عالی شان قالین اور بچھونے اور ایسی آرام دہ زندگی اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا. ایسے بے فکر ہو کے پرسکون نیند سو جاؤ جس طرح شادی کی پہلی رات دلہن بے فکر ہو کے مست و مگن ہو کے سوتی ہے. قیامت کے دن تمہیں تمہارا محبوب آ کر تمہیں اٹھائے گا. جو تمہاری سب سے زیادہ چہیتی شخصیت ہوگی, سب سے زیادہ جس سے تمہیں لاڈ اور پیار ہوگا, محبت ہوگی, وہی آ کر تمہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر چلے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ زندگی اللہ کو ناراض کر کے گزاری تو یہی قبر کا گھڑا ناراضگی کا ٹھکانہ بن جائے گا. تو یہ جو دنیا کی محنت ہے, دنیا میں سنبھل سنبھل کر چلنا ہے, یہ اپنے قبر کے گھر کو سجانا اور بنانا ہے. برزخ کی زندگی کی تیاریاں ہیں. یہاں جس نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا, حلال کو اپنایا, جائز کو اپنایا, ناجائز سے بچا اور حق اور باطل کے اندر تمیز کرتے ہوئے چلا, اور گمراہی اور فتنوں کے ہر طرف سے جو دور دورے ہیں اسے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایک صراط مستقیم پر چلتا چلا گیا, تو ایسا انسان کامیاب اور کامران ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاک و صاف زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی زندگی میں لوگ الٹے سیدھے بہانے پیش کرتے ہیں, کوئی مصروفیات کا, کوئی اپنی دیگر مشاغل کا, کہ وقت نہیں ملتا عبادت کے لیے, فرصت نہیں ملتی. اللہ پاک نے تو یہ زندگی دی ہی عبادت کے لیے ہے, اس کو کارآمد بنانے کے لیے دی ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, جو ایک بہت اونچے درجے کے ولی کامل تھے, انتقال فرما گئے, کوہرام مچ گیا اور جنازے کی تیاریاں ہونے لگیں. جو لوگ جوک در جوک مجمع کثیر جمع غفیر آنے لگے, ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا. جنازے کی تیاریاں تھیں, صفے لگ گئیں. ایک شخص آگے بڑھا اور کہا کہ میں حضرت کا وصی ہوں, انہوں نے مجھے وصیت کی ہے. فرمایا کہ میری وصیت کے اندر چار شرائط ہیں. وہ وصیت پڑھ کر سنائی گئی کہ وہ شخص میرا جنازہ پڑھائے گا جس کے اندر چار شرائط پائی جاتی ہوں. فرمایا کہ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ میرے جنازہ پڑھانے کے لیے وہ شخص آگے بڑھے جس کی زندگی میں کبھی تکبیر اولی فوت نہ ہوئی ہو. وہ شخص میرا جنازہ پڑھائے جس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو. وہ شخص میرا جنازہ پڑھائے جس کی نظروں نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو. وہ شخص میرا جنازہ پڑھائے جو ایسا عبادت گزار ہو جس کی اثر سے پہلے کی چار رکعت سنتیں جو نفل کہلاتی ہیں وہ بھی نہ چھوٹی ہوں. مجمع پر سناٹا چھا گیا, بڑے بڑے لوگ موجود ہیں لیکن چاروں شرائط پر کوئی اترے, سب کے سر جھک گئے کہ تکبیر اولی فوت نہ ہوئی ہو, تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو, غیر محرم پر کبھی نظر نہ پڑی ہو, اور کبھی اثر سے پہلے کے چار نوافل نہ چھوٹے ہوں. سکوت طاری ہو گیا, سارا مجمع سر جھکائے کھڑا ہے. اتنے میں ایک شخص روتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے, کفن کھول کے چادر ہٹا کر, کہ حضرت آپ تو دنیا سے رخصت ہوئے لیکن جاتے جاتے مجھے رسوا کر گئے. اور پھر قسم اٹھا کر کہنے لگے کہ یہ چاروں کی چاروں شرائط مجھ بندہ ناچیز کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ کبھی تکبیر اولی چھوٹی, نہ کبھی تہجد قضا ہوئی, نہ کبھی کسی غیر محرم پر نظر پڑی, اور نہ ہی کبھی اثر سے پہلے کی چار رکعت میری چھوٹی. یہ وقت کے وہ شخص تھے جس کو دنیا عالم وقت کے بادشاہ کی نظر سے دیکھتی تھی. حضرت شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ ہے, اور یہ چاروں کی چاروں خوبیاں ان میں کامل مکمل موجود تھی. بادشاہ وقت ہو کر ان کے پاس اتنا وقت موجود تھا کہ چاروں شرائط, چونکہ اس راز سے واقف تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, تو در حقیقت اپنے اس چہیتے اور لاڈلے دوست سے جنازہ پڑھوانے کی چاہت ظاہر کرنی تھی, لیکن جاتے جاتے یہ خوبیاں بتا گئے کہ وقت کے بادشاہ ہیں, چھپے رستم ہیں, کہ یہ چاروں خوبیوں کے حامل ہیں. جب وقت کا بادشاہ اللہ کی بندگی اس انداز سے کر سکتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے پاس تو زندگی فرصت سے بھری ہوئی ہے. اللہ کو منانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیے جائیں, گناہوں سے نفرت کی جائے, بیزاری کی جائے, اپنے وجود کے اوپر اللہ کے احکامات کو لاگو کیے جائیں, ظاہری اور باطنی تمام کی تمام خوبیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کیا جائے, اور ظاہری اور باطنی تمام خامیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منور اور معطر فرما دے, اپنا قرب خاص عطا فرما دے, قرب تام عطا فرمائے, اور اپنی پسندیدہ زندگی بسر کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. اے الہ العالمین, ہم بھی بہت کمزور بندے ہیں، خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، اے الہ العالمین زندگی بھر کے تمام قصور اور خطائیں معاف فرما دیجئے، ہم سب کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دیجئے، یا اللہ پاکیزہ زندگی ہم سب کو نصیب فرمائیے، ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دیجئے، گناہوں کی آلودگیوں سے یا اللہ ظاہری اور باطنی طور پر ہم سب کو صاف ستھرا فرما دیجئے، یا اللہ نیکی ہماری زندگی کے لیے ورد جا حرز زبان بنا دیجئے، یا اللہ عبادات کی حلاوت نصیب فرمائیے، گناہوں کی نفرت نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین آپ ہم سب کو ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائی، یا اللہ آپ کے بہت سارے بندے پریشان حال ہیں، تمام کے تمام پریشان حال بندوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزی عطا فرمائیے، یا اللہ بے سور و سمانی کے عالم میں جو آپ کے بندے اور بندیاں مبتلا ہیں یا اللہ آسانیاں پیدا فرمائیے، مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی نصیب فرمائیے، بے گھروں کو اپنے ذاتی مکان عطا فرمائیے، بے سواریوں کو اپنی ذاتی سواریاں عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیے، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں اولاد کو یا اللہ عقل سلیم عطا فرمائیے، اپنے بڑوں کی قدردانی نصیب فرمائیے، خدمت گزاری نصیب فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے، ہم سب کی اولادوں کو ہمارا مطیع اور فرما بردار بنا دیجیے، دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما لیجیے، یا اللہ تمام کے تمام بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین آپ ہم میں سے ہر ایک جائز حاجت اور مراد کو ہماری تمنا اور امید سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے جناب ڈاکٹر ابا احمد صاحب کو بھی اور حکم علی صاحب کو بھی شفا کاملہ عاجل عاجل مستمر عطا فرمائیے، جناب ڈاکٹر اقبال امام صاحب کو بھی صحت کلی عطا فرمائیے، یا اللہ تمام کمزوروں کو یا اللہ قوت عطا فرمائیے، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیے، یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے، بالخصوص ہمارے والدین ماجدین کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمائیے، ہم میں سے جس کسی کے جو عزیز اور اقارب دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کو جنت کے محلات عطا فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور جوار عطا فرمائیے، آپ کی محفل اور مجلسیں عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی قبروں کو جنت کے بہترین باغ بنائیے، ہر لمحے ہر آن ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارشیں برسائیے، یا اللہ ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، یا اللہ ہم سب کو اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کو دین کا خادم بنائیے، دین کا حافظ بنائیے، دین کا محافظ بنائیے، دین کا رہبر اور رہنما بنائیے، دین کا مبلغ بنائیے، یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما لیجیے، اخلاص عطا فرمائیے، ریاکاری سے بچائیے، تقوی کی دولت سے ہم سب کو آراستہ فرما دیجیے، ایمان کی حفاظت فرمائیے، ایمان کے تقاضے کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے الہ العالمین ہم سب کو شکر گزاری عطا فرمائیے، اپنے وفادار بندوں میں شامل اور داخل فرما لیجیے، یا اللہ اپنے مخلص بندوں میں داخل اور شامل فرما لیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائیے، آپ کی سنتوں سے والحانہ تعلق نصیب فرمائیے، اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، متبع سنت بنا دیجیے، اغیار کی نقالی سے ہم سب کو دوری نصیب فرمائیے، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے، یا اللہ اب ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ تمام شرور و فتنوں سے، تمام کی تمام عرضی اور سماوی آفات سے، مرگ مفاجات سے، حادثات اور سانحات سے، بلیات سے، دھماکوں سے، زلزلوں سے، غرق و حرق سے ہمیں بھی اور حضور کی پوری امت کی حفاظت فرمائیے، ہر خیر سے نواز دیجیے، تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجیے، یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، سمعنا وعطانا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.